السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان،
بازیابی کے بعد امریکی خاتون کیٹلن اور ان کا خاندان پاکستان سے روانہ۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق۔
توابی کے صحافی ہارون خان کے قتل کی ذمہ داری طالبان نے قبول کر لی۔ میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد۔
احتساب عدالت میں سماعت کے موقع پر بدمزگی کے باعث نواز شریف، ان کی بیٹی اور داماد پر فرد جرم عائد نہیں ہو سکی۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق۔
شادی کے لیے لڑکیوں کی کم سے کم عمر 18 سال مقرر کرنے کے مجوزہ بل پر دوبارہ غور کرنے کا فیصلہ۔ سینٹ کی کمیٹی کے رکن طاہر مشدی کی بی او اے سے گفتگو۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل۔
اور جنوبی ایشیا سے متعلق رپورٹوں میں، بنگلہ دیش کا منصوبہ ہے کہ میانمار سے آنے والے روہنگیا پناہ گزینوں کو، جو دو مختلف جگہوں پر قیام پذیر ہیں، ایک بڑے کیمپ میں منتقل کر دیا جائے اور وہاں سے انہیں کہیں جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ 800,000 سے زیادہ روہنگیا مسلمان اس وقت جنوبی بنگلہ دیش میں ہیں۔ اس کے علاوہ یہ رپورٹ۔
روہنگیا پناہ گزینوں کے انسانی حقوق کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور حکومت اگلی سماعت تک ان کو میانمار واپس نہ بھیجے، سپریم کورٹ کی ہدایت۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم۔
اور دوسری اہم خبروں میں، شمالی کیلیفورنیا میں جنگلوں کی آگ سے گھروں اور کاروباروں کو خطرہ بدستور جاری ہے۔ کم از کم 31 افراد کی ہلاکتوں کی تصدیق ہو گئی ہے، جبکہ سینکڑوں لاپتہ ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کے روز ایک انتظامی حکم نامے پر دستخط کیے ہیں، جو امریکیوں کے لیے کم خرچ پر بنیادی سہولت کی صحت پالیسی فراہم کرے گا۔ اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی قومی سلامتی کی ٹیم کے ساتھ مشاورت کے بعد ایران کے لیے ایک نئی حکمت عملی کی منظوری دی ہے۔ عراقی حکومت کے ایک ترجمان نے جمعرات کو کہا ہے کہ گزشتہ ماہ آزادی کے ریفرنڈم سے پیدا ہونے والے بحران پر مذاکرات سے قبل کرد علاقائی حکومت کو کئی شرائط ماننا ہوں گی۔ ترکی نے اعلان کیا ہے کہ اس کے فوجی دستے شام کے صوبے ادلب میں داخل ہو گئے ہیں، جہاں انہوں نے چوکیوں کی تعمیر شروع کر دی ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ تقریباً 5 سال طالبان کے قبضے میں رہنے والی امریکی خاتون، ان کے شوہر اور 3 بچے بازیاب ہونے کے بعد پاکستان سے روانہ ہو گئے ہیں۔ پاک فوج کی اس کامیاب کارروائی کا حکام اور مبصرین نے خیر مقدم کیا ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
5 سال تک طالبان کے قبضے میں رہنے کے بعد جمعرات کو پاکستان کے قبائلی علاقے سے بازیاب کرائی گئی امریکی خاتون، ان کے کینیڈین شوہر اور 3 بچے پاکستان سے روانہ ہو گئے ہیں۔ امریکی خاتون کیٹلن کولمن اور کینیڈا سے تعلق رکھنے والے ان کے شوہر جوشا بوائل کو 2012 میں افغانستان سے اغوا کیا گیا تھا۔ ان کے 3 بچوں کی پیدائش طالبان کی قید کے دوران ہی ہوئی۔ پاکستانی فوج کے مطابق امریکہ کی طرف سے فراہم کردہ انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر ایک کارروائی کر کے اس وقت امریکی خاتون، ان کے شوہر اور 3 بچوں کو بازیاب کروایا گیا، جب انہیں افغانستان سے کرم ایجنسی کے راستے پاکستان منتقل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اس خاندان کی بازیابی پر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یہ پاکستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کا ایک مثبت لمحہ ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے جمعے کو نیوز کانفرنس میں اس بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ان افراد کی بازیابی امریکہ کی طرف سے فراہم کردہ قابل عمل انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر ممکن
ہوئی۔
نفیس زکریا کا کہنا تھا کہ ماضی میں بھی پاکستان کہتا رہا ہے کہ اگر امریکہ کی طرف سے انٹیلیجنس معلومات فراہم کی جائیں تو کارروائی کی جائے گی۔ پاکستانی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کے چیئرمین مشاہد حسین سید نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ امریکی خاتون اور ان کے خاندان کی بازیابی کے بعد صدر ٹرمپ کا پاکستان سے متعلق بیان خوش آئند ہے۔
میں سمجھتا ہوں کہ دیر آئے درست آئے، کم سے کم صدر ٹرمپ کو اب قدر آئی کہ پاکستان is part of the solution, not part of the problem. اتنی سالوں سے یہ مسئلہ تھا، مشکلات تھیں، مصیبت تھی۔ پاکستان کے سیکیورٹی فورسز نے مکمل تعاون کیا اور وہ کامیاب بھی ہوئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مثبت بات ہے، یہ خوش آئند بات ہے، اور اس سے کم جو ایک تلخی تھی پاکستان امریکہ تعلقات میں، اس میں کمی بھی آئی ہے۔
تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود کہتے ہیں کہ پاکستان کی یہ کوشش ہے کہ حقانی نیٹ ورک کو اپنی سرزمین استعمال نہ کرنے دے۔
دیکھیے، یہ تو سب کو پتہ ہے کہ حقانی نیٹ ورک جو ہیں آگے بھی افغانستان میں بھی ہیں اور پاکستان کی بھی سرزمین کو کبھی کبھی استعمال کرتے ہیں، خاص طور سے ان کی لیڈرشپ۔ لیکن پاکستان اب بہت اس بات کو سینسیٹیو ہو گیا ہے کہ امریکہ اور دوسرے ممالک جو ہیں اس کی وجہ سے پاکستان کے تعلقات میں بڑی تلخی آ جاتی ہے، تو اس کی کوشش ہے کہ حقانی نیٹ ورک کو پاکستان کی سرزمین استعمال نہ کرنے دیا جائے۔ لیکن اس کے باوجود بھی امریکہ بعض دفعہ پاکستان پر الزام لگاتا ہے، تو پاکستان کی کوشش ہے کہ ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ امریکہ اور دوسرے ممالک کو موقع نہ ملے کہ پاکستان کی شکایت کی جائے۔
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکی خاتون اور ان کے خاندان کی با حفاظت بازیابی کو جس طرح امریکی قیادت نے سراہا ہے، اس سے تاثر ملتا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان پائے جانے والے تناؤ میں نہ صرف کمی آئے گی بلکہ ایک دوسرے پر اعتماد بھی بڑھے گا۔ پاکستانی عہدیداروں کی طرف سے حال ہی میں ایسے بیانات بھی سامنے آئے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کے حوالے سے بھی اگر امریکہ قابل عمل انٹیلیجنس معلومات فراہم کرے تو اس کی بنیاد پر کارروائی کی جائے گی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے فوجی عہدیداروں کے مطابق امریکی کینیڈین جوڑا اپنے 3 بچوں کے ساتھ پاکستان سے روانہ ہو گیا ہے۔ امریکہ کی طرف سے فراہم کی گئی معلومات کے تحت پاکستان کے فوجیوں نے انہیں گزشتہ روز کرم ایجنسی میں اپنی تحویل میں لیا تھا۔ وہ 5 برس تک طالبان کی قید میں رہے۔ ایک تفصیلی رپورٹ کے ساتھ بہجت چلانی۔
پاکستان کے فوجی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ امریکی خاتون اپنے کینیڈین شوہر اور 3 بچوں کے ساتھ پاکستان سے روانہ ہو گئی ہیں۔ انہوں نے 5 سال طالبان کی قید میں گزارے۔ امریکہ کی طرف سے انٹیلیجنس معلومات کی فراہمی پر پاکستانی فوجیوں نے 31 سالہ امریکی نژاد کیتھلن کولمن اور ان کے 33 سالہ کینیڈین شوہر کو بدھ کے روز افغان سرحد کے قریب کرم قبائلی علاقے میں اپنی تحویل میں لیا تھا۔ یہ علاقہ افغانستان کی سرحد سے ملحق ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حقانی نیٹ ورک کی قید سے اس خاندان کی رہائی کو سراہا ہے۔ اس دہشت گرد تنظیم کا تعلق طالبان سے ہے۔
The Pakistani government's cooperation is a sign that it is honoring America's wish that it do more to provide security in the region۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی حکومت کا تعاون اس بات کا اظہار ہے کہ وہ امریکہ کی خواہش کا احترام کر رہی ہے کہ اسے خطے میں سلامتی کے لیے مزید اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے، اور وہ پاکستانی حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے سخت محنت کی اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دوبارہ امریکہ کا احترام کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ بہت اہم ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اب بہت سے ملکوں نے دوبارہ امریکہ کا احترام کرنا شروع کر دیا ہے۔ صدر نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ یرغمال بنائے گئے باقی افراد کی رہائی میں مدد دینے کے لیے تعاون اور مل کر کام کیا جائے گا، اور انسداد دہشت گردی کے لیے مشترکہ کارروائیاں ممکن ہو سکیں گی۔ پینٹاگون نے اس بات کی وضاحت تو نہیں کی کہ کولمن اور ان کے خاندان کی رہائی کے لیے کیا اقدام اٹھائے گئے۔ انہوں نے صرف اتنا بتایا کہ یہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے ایک اچھی علامت ہے۔
The new South Asia strategy, one of the elements is the regionalization of the strategy that the secretary has been talking about. We would view this
Director
actual recovery of the
Joint Staff Lieutenant General Kenneth F. McKenzie ke mutabik wo ye baat kehna chahte hain ki janubi asia ke liye nayi hikmat amli ke awamil mein se ek ye hai ki hikmat amli ko khitte ki surat-e-haal ke mutabik dhal diya jaye aur jiske bare mein wazir difa baat bhi karte aaye hain۔ پاکستانی فوجیوں کی طرف سے شہریوں کی بازیابی کو ہم اسی تناظر میں انتہائی اہم خیال کرتے ہیں، اور اس پیش رفت کو ایک مثبت قدم کے طور پر دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے بھی اس حوالے سے آگے کی جانب قدم اٹھایا ہے۔ کولمن اور بوائل 2012 میں افغانستان میں لاپتہ ہو گئے تھے، اور بعد ازاں افغان طالبان نے انہیں اغوا کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ کولمن اس وقت حاملہ تھیں جب انہیں اغوا کیا گیا، اور انہوں نے قیدی میں اپنے 3 بچوں کو جنم دیا۔ بیسے چلانی، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
کلدم تحریک طالبان پاکستان کے ایک ترجمان نے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع سوابی میں جمعرات کو ایک صحافی کے قتل کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ پشاور سے یہ رپورٹ ہمیں دی ہے شمیم شاہد نے۔
کلدم تحریک طالبان پاکستان کے ایک ترجمان نے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع سوابی میں جمعرات کو ایک صحافی کے قتل کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے دیگر صحافیوں کو متنبہ کیا ہے کہ وہ حکومت کی طرفداری سے گریز کرے۔ نجی ٹیلی ویژن سے منسلک ہارون خان کو جمعرات کی رات اس وقت نامعلوم افراد نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا جب وہ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد مسجد سے اپنے گھر جا رہے تھے۔ سوابی پولیس نے مقتول کے سوتیلے بھائیوں کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے موقف اختیار کیا ہے کہ بھائیوں کے درمیان جائیداد کا تنازع تھا۔ تاہم جمعے کی صبح جاری کیے جانے والے ایک بیان میں کلدم تحریک طالبان کے ترجمان نے ہارون خان کو قتل کرنے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے الزام لگایا کہ مقتول صحافی ان کے خلاف حکومتی اداروں اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ کام کرتے تھے اور اسی بنیاد پر انہیں قتل کیا گیا۔ خیبر یونین آف جرنلسٹ اور صوبہ خیبر پختونخوا کی دیگر شہروں اور اضلاع میں صحافیوں کی تنظیموں نے ہارون خان کے قتل کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے سیکورٹی فورسز اور دیگر حکومتی اداروں کی نااہلی قرار دیا ہے۔ خیبر یونین آف جرنلسٹ کی اپیل پر جمعے کو پشاور اور خیبر پختونخوا کی دیگر شہروں میں ہارون خان کے قتل کے خلاف مظاہرے بھی کیے گئے۔ وائس آف امریکہ سے بات چیت میں خیبر یونین آف جرنلز کے صدر سیف الاسلام سیفی نے ہارون خان کو قتل کرنے کی شدید مذمت کرتے ہوئے حکومت سے اس واقعے میں ملوث ملزمان کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا۔
آج طالبان کی طرف سے ان کو قتل کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے، تو اس وجہ سے ایک بہت زیادہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ ان کے قتل کی تحقیقات کی جائے اور ان کے قاتلوں کو پتہ لگا کر ان کو کیفر کردار تک پہنچائے، ان کی گرفتاری عمر ملائی جائے۔ اس کے ساتھ ہم نے اس مظاہرے میں ہم نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ سرکاری افسروں کو ٹارگٹ کلنگ پر جو امدادی پیکج دیا جاتا ہے، اسی طرح ہارون خان کی فیملی کو امدادی پیکج دیا جائے۔
خیبر پختونخوا اور اس سے ملحق قبائلی علاقوں میں گزشتہ چند برسوں کے دوران 3 درجن سے زائد صحافی دہشت گردی اور پرتشدد واقعات میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے آغاز کے بعد سے گزشتہ 17 برسوں کے دوران پاکستان بھر میں 107 صحافی دہشت گردی اور تشدد کے واقعات میں جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں، جبکہ لگ بھگ 2000 زخمی اور اپنے علاقوں سے بے دخل ہو چکے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
بنگلہ دیش کا منصوبہ ہے کہ میانمار سے آنے والے روہنگیا پناہ گزینوں کو جو 2 مختلف جگہوں پر قیام پذیر ہیں، ایک بڑے کیمپ میں منتقل کر دیا جائے اور وہاں سے انہیں کہیں جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ حکومت کے ایک سینئر عہدیدار نے زور دے کر کہا کہ یہ نئی پناہ گاہ عارضی ہوگی۔ 8 لاکھ سے زیادہ روہنگیا مسلمان اس وقت جنوبی بنگلہ دیش میں ہیں، ان میں نصف سے زیادہ میانمار کی راخائن ریاست سے پچھلے چند ہفتوں میں بھاگ کر آئے ہیں، جہاں اراکان روہنگیا سالویشن آرمی کے باغیوں نے 25 اگست کو سیکیورٹی فورسز پر حملہ کیا تھا، جس کے جواب میں ان کے خلاف ظالمانہ کاروائیاں شروع کی گئیں۔ اقوام متحدہ کے سینئر عہدیداروں نے اسے نسلی صفائی کی ایک کتابی مثال قرار دیا ہے۔ بھارت کی سپریم کورٹ نے بھارتی حکومت کو ہدایت کی ہے کہ روہنگیا پناہ گزینوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے وہ انہیں ملک بدر نہ کرے۔ نئی دہلی سے رپورٹ دی ہے سہیل انجم نے۔
سپریم کورٹ نے جمعہ کے روز کہا کہ روہنگیا پناہ گزینوں کے انسانی حقوق کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور مرکزی حکومت کو ان کی حالت زار کے تعلق سے حساس رویے کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اس نے حکومت کو ہدایت دی کہ معاملے کی اگلی سماعت تک انہیں میانمار واپس نہ بھیجے۔ آئندہ سماعت 21 نومبر کو ہوگی۔ عدالت نے حکومت سے یہ بھی کہا کہ وہ ملک میں پناہ گزینوں کے معاملات سے نمٹتے وقت انسانی حقوق اور قومی سلامتی کے مابین توازن قائم رکھے۔ چیف جسٹس دیپک مشرا کی سربراہی والے 3 رکنی بینچ نے 2 روہنگیا پناہ گزینوں کی عرضداشت پر سماعت کے دوران یہ ہدایت دی۔ عرضداشت میں پناہ گزینوں کو واپس میانمار بھیجنے کے حکومت کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے حکومت اور درخواست گزاروں کو یہ بھی ہدایت دی کہ وہ جذباتی بیانات اور ذاتی حملوں سے گریز کریں اور بین الاقوامی قوانین سمیت دیگر دستاویزات عدالت میں پیش کریں۔ انسانی حقوق کے ایک سینئر کارکن اور مسلم پولیٹیکل کونسل کے صدر ڈاکٹر تسلیم رحمانی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔
روہنگیا معاملے پہ سپریم کورٹ کا آج فیصلہ توقع کے عین مطابق ہے، اس لیے کہ ہندوستان کے دستور کے مطابق مہاجرین کا ایک اسٹیٹس ہے، حالانکہ ہم نے اس مہاجرین کے عالمی معاہدے پر دستخط نہیں کیے ہیں لیکن رائٹ ٹو ریٹرن کا جو معاہدہ ہے اس کے پابند ہم ہیں. اس کے تحت دستوری طور پر ہم معذرین کو واپس نہیں دے سکتے. آج کے فیصلے میں سپریم کورٹ نے اس کا دھیان رکھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ رونگیاز سے اور انسانی حقوق کے معاملات کو دونوں کو مشترکہ طور پر دیکھیں تو سپریم کورٹ کا فیصلہ انتہائی اس کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے اور یہ محسوس کیا جانا چاہیے کہ کچھ دن کے لیے رونگیاز کو راحت مل گئی ہے.
حکومت نے عدالت میں حلف نامہ داخل کر کے کہا تھا کہ روہنگیا مسلمان بھارت کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں. اس نے خفیہ رپورٹوں کے حوالے سے بعض روہنگیاؤں کے دہشت گرد گروپوں سے روابط کی بھی بات کہی تھی. وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے ایک بیان میں کہا تھا کہ روہنگیا مسلمان پناہ گزین نہیں ہیں بلکہ وہ غیر قانونی تارکین وطن ہیں اور ان کو واپس کرنا خلاف قانون نہیں ہے. حکومت نے عدالت سے درخواست کی تھی کہ وہ دستور کی دفعہ 35 کے تحت روہنگیاؤں کو واپس کرنے کے پالیسی فیصلے میں داخلت نہ کرے. روہنگیا پناہ گزینوں نے دہشت گرد گروپوں سے روابط کے الزام کی سختی سے تردید کی ہے. انسانی حقوق کے کارکن بھی اس الزام کو بے بنیاد قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جموں اور دیگر علاقوں میں 10-12 برسوں سے روہنگیا مسلمان آباد ہیں مگر ان کے خلاف ایک بھی کیس نہیں ہے. عدالت نے روہنگیا درخواست گزاروں سے کہا ہے کہ اگر ہنگامی حالات پیدا ہوتے ہیں تو وہ عدالت سے رجوع کریں. ادھر بی ایس ایف نے روہنگیا پناہ گزینوں کو بھارت میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے بھارت بنگلہ سرحد پر سخت حفاظتی انتظامات کیے ہیں اور سختی سے ان کو یہاں آنے سے روکا جا رہا ہے. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک لائیو سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی قومی سلامتی کی ٹیم کے ساتھ مشاورت کے بعد ایران کے لیے ایک نئی حکمت عملی کی منظوری دی ہے. وائس آف امریکہ کی ایزابیلا چاوچولی کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چلانی.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے قریبی حلیفوں اور اپنی انتظامیہ کے ارکان کی بھرپور اپیلوں کے بعد امکان یہ ہے کہ ایران کے ساتھ 2 سال پہلے طے پانے والے جوہری سمجھوتے کو ترک تو نہیں کریں گے لیکن تہران کے لیے ایک سخت گیر مجموعی حکمت عملی کا اعلان کریں گے. وائٹ ہاؤس نے آج جمعے کے ابتدائی اوقات میں اعلان کیا کہ صدر نے اپنی قومی سلامتی کی ٹیم کے ساتھ مشاورت کر کے ایران کے لیے ایک نئی حکمت عملی کی منظوری دے دی ہے. قانون ساز کہتے ہیں کہ ایسے میں جب امکان یہ ہے کہ صدر مشترکہ جامع عملی منصوبے کی تصدیق نہیں کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کانگریس پر یہ زور بھی نہیں دیں گے کہ وہ ایران پر دوبارہ پابندیاں لاگو کر دے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مڈل ٹاؤن پینسلوانیا میں فاکس نیٹ ورک کے شان ہینٹی کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں ایران کے ساتھ سمجھوتے کے بارے میں اپنی مخالفت کا دوبارہ اظہار کیا.
It's a very bad deal. I'm not saying anything different tonight that I have been saying for 2 years.
صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک خراب سمجھوتا ہے اور میں 2 سالوں سے جو بات کرتا آیا ہوں آج اس سے کوئی مختلف بات نہیں کہہ رہا کہ یہ خراب ہے اور ہمارے ملک کے لیے ایک بڑی شرمندگی اور یہ ہم نے اپنی کمزوری کی وجہ سے کیا جبکہ در حقیقت ہم طاقت رکھتے ہیں. ٹرمپ کی ایران پالیسی کا محور ایران کی حکومت کے غیر مستحکم کرنے والے اثر و رسوخ کے اثرات کم کرنا، اس کی جارحیت کو روکنا اور خاص طور پر دہشت گردی اور عسکری پسندوں کے لیے اس کی اعانت کو ختم کرنا ہے. وائٹ ہاؤس کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ ان کا مقصد ایران کی حکومت کے لیے جوہری ہتھیاروں کے حصول کا ہر راستہ بند کرنا ہے. وائٹ ہاؤس کے چیف آف سٹاف جان کیلی نے جمعرات کے روز رپورٹروں کو بتایا کہ ٹرمپ اس بارے میں غور و خوض کر رہے ہیں اور اس میں کم از کم پیش رفت کی کوئی صورت ضرور پیدا ہوئی ہے. جان کیلی کہتے ہیں کہ صرف صدر ہی اس بارے میں سوچ بچار نہیں کر رہے کہ سابق انتظامیہ نے جو سمجھوتا کیا وہ طویل مدت کے لیے نہ بھی صحیح، چھوٹی اور درمیانی مدت کے لیے بھی امریکی مفاد میں نہیں ہے. اگر صدر ٹرمپ جیسا کہ توقع ہے یہ اعلان کرتے ہیں کہ وہ ایران کی طرف سے سمجھوتے کی پاسداری کی تصدیق نہیں کرتے تو پھر کانگریس کے پاس 60 روز کا وقت ہوگا کہ وہ تہران پر پابندیوں کو دوبارہ لاگو کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں فیصلہ کرے. بیزا جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
ایران جوہری معاہدے پر صدر ٹرمپ کا فیصلہ کسی بھی وقت متوقع ہے. صدر ٹرمپ اس سمجھوتے کی توثیق کرتے ہیں یا نہیں، دونوں صورتوں میں خطے پر پڑنے والے اثرات پر ہماری ساتھی شہناز نفیس نے ریپبلکن پارٹی کے سرگرم کارکن طلعت رشید اور وائس آف امریکہ اردو سروس کے رپورٹر امان اظہر سے گفتگو کی ہے، آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ.
جہاں تک ڈونلڈ ٹرمپ کا تعلق ہے، وہ اپنی کیمپین میں یہ کہتے رہے تھے کہ یہ جو بھی ڈیل ہوئی ہے اس میں یو ایس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. ان کے کہنے کے مطابق 2025 میں یہ ڈیل جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، پھر ایران جو ہے بالکل اوپن ہو جائے گا، جو بھی بیلسٹک مسلز ہیں یا جو نیوکلیئر آرسنل جو ہیں ان کی ڈیولپمنٹ ہوتی رہے گی. حالانکہ یورپ میں کافی ممالک نے کہا ہے کہ اگریمنٹ سائن ہوا ہے اس پہ اس کو کمپلائی کر رہا ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اس بات کو نہیں مان رہے. وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹیمپرری تو ہو سکتا ہے وہ کر لے، لیکن بعد میں جو ہمیں مسئلہ ہوگا یو ایس کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہاں کے جو کانگریس مین سینیٹر وغیرہ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ایران کو بالکل کھلی چھٹی نہیں ملنی چاہیے، کیونکہ وہاں پہ جو مڈل ایسٹ کا بیلنس جو ہے نا، امریکہ نہیں چاہتا کہ وہ ایران کے ہاتھوں میں چلا جائے. ایران یہ چاہتا ہے کہ وہاں پہ کوئی بہت پاورفل کیا کہتے ہیں پلے ادا کرے، پاورفل رول ادا کرے اس علاقے میں. وہ اسٹریٹیجیکلی ڈونلڈ ٹرمپ اس لحاظ سے دیکھ رہے ہیں اور سینیٹرز وغیرہ بھی اس لحاظ سے دیکھ رہے ہیں.
اوکے، تو اس وقت امکانات کیا نظر آ رہے ہیں؟ صدر ٹرمپ جو ہے وہ اعلان میں کیا کہیں گے؟
آئی تھنک وہ ان کی جو پہلے لینگویج جو اسٹرانگ تھی، آئی ڈونٹ تھنک وہ اسٹرانگ لینگویج ہوگی، وہ اس میں تھوڑا سا ماڈیفائی کر کے اس کو پیش کریں گے.
امان، یہاں واشنگٹن ڈی سی میں آپ نے کچھ ماہرین سے ان کی رائے جو ہے وہ لی ہیں، ان کی انالیسز لی ہیں کہ وہ کس طرح دیکھتے ہیں ایران معاہدے کی، اگر توثیق کرتے ہیں صدر ٹرمپ یا نہیں کرتے تو کیا اس کے امپیکٹ کیا ہوں گے، ان کی کیا رائے تھی؟
مختلف طرح کی اس وقت آرٹیکولیشنز سامنے آ رہی ہیں، اور ایک جو بات ہو رہی ہے اس کی شاید کم از کم دو ڈائمینشنز ہیں. ایک اس کی اسٹریٹیجک یا ملٹری جو امپلیکیشنز ہیں اس پہ بات ہو رہی ہے، دوسرا اس کی ڈپلومیٹک پولیٹیکل جو امپلیکیشنز ہیں اس کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں. تو ایک خاص طور پہ جن کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی یہاں ماہرین سے، ان میں ایک جو تاثر پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس وقت اس ڈیل کے تحت کافی چیزیں ہیں جو اوباما ایڈمنسٹریشن نے شاید جن کے اوپر توجہ نہیں دی، جن کے باعث ایران ایک لینڈ برج یا ایک زمینی رابطہ قائم کرنے میں کامیاب ہوا ہے پچھلے 3 سے 4 یا 5 سالوں کے دوران، جس کا جو کہ ایران کو بذریعہ عراق، شام، سیریا کے ساتھ جوڑتا ہے، جس کے امپلیکیشنز ہیں پورے مڈل ایسٹ کے لیے. اور اس بارے میں کافی گفتگو بھی ہوئی، میں ایک سیمینار میں بھی گیا جہاں پہ انہوں نے پورے اس کے نقشے دکھائے، اور وہ کم از کم 2-3 راستے انہوں نے دکھائے، جو ایک القائم یا اور ایک الطاف کے ذریعے، جو دونوں بغداد کے ذریعے جاتے ہیں شام کے اندر.
ٹھیک،
اور خیال یہی تھا کہ ان راستوں کو استعمال کرتے ہوئے ایران اپنے جو ملیشیاز ہیں وہ بھیج رہا ہے ان راستوں سے سیریا کے اندر. اور جنرل پیٹریس کی بھی ایک یہاں پہ واشنگٹن میں جانس ہاپکنز میں ایک گفتگو ہوئی، جس پہ ان کا کہنا تھا کہ ایران عراق کو لیبنانائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لیبنان کے اندر بھی ایران کا ایک واضح فٹ پرنٹ ہے، وہاں ملیشیا کے حوالے سے، شیعہ ملیشیا کے حوالے سے خصوصاً، تو حزب اللہ کے حوالے سے جیسے آپ نے کہا. سو یہاں پہ اس وقت جو واشنگٹن میں جسے ہم ایکو چیمبر کہتے ہیں، جس کا مقصد وہ جو لوگ شاید پالیسی کے اوپر جن کا انفلوئنس ہے، ماہرین کا، تحقیقاروں کا یا تحقیقی اداروں کا، ان کی جانب سے اس طرح کی گفتگو سامنے آ رہی ہے کہ اس ڈیل کے باعث ایران یہ زمینی رابطے یا راہداریاں قائم کرنے میں کامیاب ہوا ہے، اور اگر ہم اس ڈیل کو اگر ٹفن نہیں کیا گیا یا اس کو واپس نہیں لیا گیا تو ایران کا جو ڈیٹرنس ہے اس کی قابلیت، اس کی اہلیت بڑھے گی، جو کہ ایران کے کانٹیکسٹ میں ان ماہرین کا جو کہنا ہے اس میں وہ اسرائیل کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے اور مشرق وسطیٰ میں امریکی مفادات کو کے ساتھ کمپیٹ کرنے کی صلاحیت ہوگی. تو یہ کچھ گفتگو ہے جو اس وقت واشنگٹن میں جاری ہے.
تو اب اگر اس توثیق نہیں کرتے صدر ٹرمپ جس طرح کے جو امکانات ہمیں نظر آ رہے ہیں، تو کیا جو مغربی ممالک ہیں 5، ان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات پہ اس پر کچھ منفی اثرات پڑیں گے؟
دیکھیں، اس میں جو بڑی بات یا موٹی جس میں سے کہتے ہیں ایک پوائنٹ سامنے آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ جو بین الاقوامی برادری کی سفارتکاری کے ذریعے ان مسائل کو حل کرنے کی اہلیت ہے وہ یقیناً متاثر ہوگی، کیونکہ ٹریٹیز یا اس طرح کی ڈیلز یا معاہدوں کے ذریعے ہی سفارتکاری آگے بڑھتی ہے تاکہ معاملات کو ڈپلومیٹکلی یا سفارتکاری کے ذریعے ریزالو کیا جائے، تاکہ جو کانفلکٹ ہے، جو زمین پہ جو کانفلکٹ ہے وہ آگے نہ بڑھے۔ تو اگر یونیلیٹرلی اگر امریکہ اس طرح کے معاہدے سے اپنے آپ کو علیحدہ کرتا ہے یا یونیلیٹرلی اس کی جو شکے ہیں ان کو مزید ٹفن اپ کرتا ہے، تو ظاہر ہے اس سے جو ایک مورل ہائی گراؤنڈ ملتی ہے تمام عالمی طاقتوں کو، وہ اس سے اس پہ اثر پڑتا ہے۔
پاکستان میں سابق امریکی سفیر رچرڈ آلسن سے ہمارے ساتھی امان اظہر نے ایک خصوصی انٹرویو کیا، جس میں پاک امریکہ تعلقات کے بارے میں سفیر آلسن نے اظہار خیال کیا۔ اس انٹرویو کے چند اقتباسات۔
پہلا بڑا فرق تو یہ ہے کہ فوجی حکمت عملی اور فوجیوں کی تعیناتی اب حالات پر مبنی ہوگی، بجائے اس کے کہ مخصوص دورانیے کے لیے، کیونکہ اس کے باعث طالبان محض وقت ختم ہونے کا انتظار کرتے رہے ہیں، لیکن اب ایسا نہیں ہو سکے گا۔ دوسرا بڑا فرق یہ ہے کہ پاکستان کی پالیسیوں پر تنقید کو نجی سفارتی رابطوں کے بجائے صدر نے وائٹ ہاؤس کے موقف کے طور پر پیش کیا ہے، اور اس کے علاوہ امریکی امداد میں کمی جیسے اقدامات کے بارے میں بھی گفتگو سامنے آئی ہے، جس کا مقصد پاکستان کو یہ پیغام دینا ہے کہ طالبان کی پشت پناہی مزید برداشت نہیں کی جائے گی۔
تو ایک جانب بھارت کا بڑھتا کردار اور پاکستان کے خلاف سخت گیر موقف، کیا اس سے افغانستان کے مسئلے کا حل نکلے گا؟
صدر کی اگست 21 کی تقریر میں بھارت کا حوالہ دینے پر پاکستان کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا، اور شاید اس حوالے کا مقصد بھی یہی تھا، لیکن یہ واضح نہیں کہ افغانستان کے حوالے سے بھارت اور امریکہ کے درمیان بڑھتی شراکت داری کی شکل کیا ہوگی۔ میرے ذہن میں کوئی شک نہیں ہے کہ کم از کم پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے طالبان بشمول حقانی نیٹورک سے مراسم ہیں جو کئی سالوں سے ہیں، اور یہ تعلقات کبھی منقطع نہیں کیے گئے، اور عملی سطح پر اس کا مطلب طالبان اور حقانی نیٹورک کے لیے پاکستان میں موجود محفوظ پناہ گاہیں ہیں، اور اس کے باعث پاکستان کا یہ کہنا کہ وہ امریکہ کے اتحادی ہے بے معنی ہو جاتا ہے، ایک ایسے وقت میں جب ہمارے فوجی افغانستان میں موجود ہیں اور حقانی اور طالبان ان پر حملے کر کے انہیں قتل کر رہے ہیں۔
وہ کون سے ایسے اقدامات ہیں جن کی امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو پاکستان سے توقع ہے؟
میرے خیال میں امریکی انتظامیہ پاکستان کے ساتھ دفاعی معاملات میں مزید ہم آہنگی دیکھنا چاہتی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کا موقف ہے جو کہ میرے خیال میں بہت مناسب موقف ہے کہ پاکستان میں اس وقت تک امن قائم نہیں ہوگا یا ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک وہ ان تمام گروہوں سے قطع تعلق نہ کر لے جن کے ساتھ اس کے کئی سالوں سے رابطے ہیں یا وہ پراکسی کا کام کرتے ہیں۔ امریکہ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ افغانستان کے اعتبار سے طالبان اور حقانی نیٹورک
ہیں۔
اور کچھ بات اس چار فریقی گروپ کی جو کچھ عرصے سے طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش کر رہا ہے، اور حال ہی میں پاکستان نے دوبارہ گروپ میں شامل نمائندوں کے درمیان ملاقات کی درخواست بھی کی ہے، کیا اس فورم کی کوئی افادیت ہے یا اسے ختم کر دینا چاہیے؟
آج کے ماحول میں یہ ایک چیلنج ہے کہ طالبان مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر میں قیاس رائی کروں تو میں یہ کہوں گا کہ شاید طالبان اس بات کے لیے تیار نہیں تھے کہ ان کے بارے میں یہ سوچا جائے کہ وہ پاکستان کے کہنے پر ایسا کر رہے ہیں، لیکن بہرحال میرے خیال میں طالبان کو مذاکرات کے لیے راضی ہونا پڑے گا اگر کسی بھی قسم کا سیاسی حل نکالنا ہے۔ چند ہفتے پہلے ایسی خبریں آئی تھیں کہ یہ انتظامیہ شاید قطر پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ وہ دوحہ میں طالبان کا دفتر بند کر دے۔ میرے خیال میں ایسا کرنا غلط ہوگا، کیونکہ ہمیں قیام امن کی کوششوں میں یا اس عمل کے سفارتی طریقہ کار کی تلاش میں مشکلات پیش آ رہی ہیں، اور میرا نہیں خیال ہمیں مزید مشکلات اپنے سر لینی چاہیے۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8:00۔ اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلیٹن کے ساتھ۔ احتساب عدالت کے اندر اور باہر ہنگامہ آرائی کے باعث نیب ریفرنسز سابق وزیراعظم نواز شریف اور ان کی بیٹی اور داماد پر فرد جرم عائد نہیں کر سکی ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
اسلام آباد میں احتساب عدالت کے اندر اور باہر ہنگامہ آرائی کے باعث سابق وزیر اعظم نواز شریف، ان کی بیٹی مریم نواز اور ان کے شوہر کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ اس معاملے کی سماعت 19 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی۔ واضح ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف لندن میں ہیں اور وہ عدالت میں پیشی کے لیے واپس نہیں آ سکے، لیکن جمعے کو مریم نواز اور ان کے شوہر محمد صفدر احتساب عدالت پہنچے تھے، تاہم عدالتی کاروائی ملتوی ہونے کے سبب وہ واپس چلے گئے۔ مریم نواز نے احتساب عدالت کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس واقعے کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ گزشتہ سماعت پر عدالت کی طرف سے کہا گیا تھا کہ 13 اکتوبر کو نواز شریف، مریم نواز اور محمد صفدر پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے جمعے کو پیش آنے والے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے انسپیکٹر جنرل اسلام آباد پولیس کو تحقیقات اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا حکم دیا، جبکہ اس واقعے کے بعد وزیر مملکت برائے امور داخلہ طلال چودھری نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ جمعے کو احتساب عدالت کے باہر پیش آنے والا واقعہ افسوسناک تھا اور ان کے بقول اس کی تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے۔
آج کا واقعہ افسوسناک ہے، یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں انشاءاللہ تعالی ذاتی طور پر وکلا کے ساتھ بھی بیٹھیں گے، بار کے ساتھ بھی بیٹھیں گے، ان کے ساتھ ایک طریقہ کار بنائیں گے کہ آئندہ ایسا واقعہ پیش نہ آئے، وکلا اندر بھی جائیں مگر کاروائی بھی چلتی رہے۔ ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری عدالت کا احترام اور اس کی کاروائی ہے۔ آج کے واقعے کا کنڈیم بھی کیا گیا ہے، ہم اس کی تحقیق بھی کر رہے ہیں اور عدالت نے بھی حکم دیا ہے اس کی تحقیق کا۔
وکلا کی ایک بڑی تعداد جمعے کو احتساب عدالت کے باہر پہنچ گئی تھی۔ مسلم لیگ نون کے کارکن اور وکلا عدالت کے احاطے میں جانا چاہتے تھے، لیکن اس دوران ان کی پولیس سے بدمزگی ہوئی اور پولیس نے وکلا پر معمولی لاٹھی چارج بھی کیا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں لڑکیوں اور لڑکوں کی شادی کی عمر کے تعین کے سلسلے میں پیش کردہ بل پر سینٹ دوبارہ غور کرے گی۔ اس بارے میں اسلام آباد سے محمد جلیل نے یہ تفصیلی رپورٹ دی ہے۔
پاکستان کی پارلیمان کے آوانے والا یعنی سینٹ کی ایک کمیٹی نے لڑکیوں کے لیے شادی کی کم سے کم عمر کو 16 سے 18 سال کرنے کے ایک مجوزہ بل کا دوبارہ جائزہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ بل پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر سحر کامران کی طرف سے پیش کیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ رواں ہفتے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے امور داخلہ نے بچوں کی شادی کی ممانعت کے ترمیمی بل 2017 کو یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا تھا کہ لڑکیوں کی کم سے کم شادی کی عمر 18 سال مقرر کرنا اسلامی احکامات اور روایات کے خلاف ہے، جس پر ملک کے بعض سماجی اور سیاسی حلقوں نے یہ کہتے ہوئے تنقید کی کہ بل کو مسترد کرنے سے پہلے علماء، قانونی ماہرین اور سول سوسائٹی کے نمائندوں کی رائے حاصل کرنا ضروری تھا۔ کمیٹی کے رکن سینیٹر طاہر مشدی نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہی تحفظات کو مد نظر رکھتے ہوئے اب کمیٹی نے اس بل کا ایک بار پھر جائزہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان میں قانون کے مطابق لڑکیوں کی شادی کے لیے کم سے کم عمر 16 سال اور لڑکوں کے لیے 18 سال مقرر ہے، سوائے صوبہ سندھ کے جہاں لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے شادی کے لیے کم سے کم عمر 18 سال مقرر ہے۔ تاہم پاکستان کے بعض علاقوں میں کم عمری یا بچپن میں شادیاں کرنے کا رجحان پایا جاتا ہے، جو کئی سماجی اور معاشرتی مسائل کا باعث بنتا ہے۔ اسلام آباد کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال میں ماں اور بچے کی صحت کے شعبے کی سربراہ ڈاکٹر سعیدہ بطول مظہر نے اس بارے میں وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
جو بچیاں 16 سال کی عمر میں شادی ہو جائے گی یا 15 سال کی عمر میں شادی ہو جائے گی تو وہ اپنا گروتھ پوٹینشیل انہوں نے اچیو نہیں کیا ہوتا، بہت ذہنی اور جسمانی، پھر وہ ماں بھی بن جاتی ہیں۔ اب جب وہ ماں بنتی ہیں اور زچگی کے عمل سے گزرتی ہیں تو اکثر ان کی ہڈیاں اتنی بڑی ہی نہیں ہوتی کہ بچہ نیچرل پیدا ہو سکے، تو ایسی بچیاں جو ہیں وہ فسٹولا کی شکایت ہو جاتی ہے کہ وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہوتا ہے تو بچہ فوت ہو جاتا ہے، یا وہ راستے کو توڑتا پھوڑتا ہوا پیدا ہوتا ہے، اور جو کہ ایک بہت ہی تکلیف دہ اور ایک لائف لانگ، جس کی وجہ سے ان بچیوں کے اوپر شوہر بھی طلاق دے دیتے ہیں۔
سعیدہ بطول نے مزید کہا کہ اس وجہ سے وہ زندگی بھر کئی مسائل کا شکار رہتی ہیں۔
چیزیں ہیں جن کا کہ بہت عورت کی زندگی پہ بہت ہی خطرناک اثر ہو سکتا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں سمجھتی ہوں کہ معاشرے میں جب تک خواتین کو ایجوکیشن نہیں دی جائے گی, ان کی کوئی معاش کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہوگی. تو اسی طرح ایک لڑکی ایک بوجھ ہے جس کو کہ ماں باپ اپنے گھر سے دوسرے کے گھر میں ڈال دیتے ہیں کہ ون ماؤتھ لیس ٹو فیڈ, ایک بندہ تو کم سے کم ہو جائے نا.
پاکستان میں کم عمری کی شادیوں کے رجحان کی حوصلہ شکنی اور تدارک کے لیے قوانین موجود ہیں, تاہم ڈاکٹر سعیدہ بتول کے بقول یہ ایک پیچیدہ سماجی مسئلہ ہے. جہاں اس کے تدارک کے لیے سماجی سطح پر کوششوں کی ضرورت ہے, وہیں پہلے سے موجود قوانین پر مؤثر عمل درآمد کو یقینی بنانا بھی ضروری ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اقوام متحدہ کے دفتر ہر سال 11 اکتوبر کو نو عمر لڑکیوں کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے. دنیا بھر میں بچیوں کو درپیش سب سے بڑا مسئلہ تعلیم کی کمی کا ہے. پاکستان میں صورتحال کیا ہے؟ اردو سروس کے بہجت جیلانی نے ایک سوشل ورکر, ایک غیر سرکاری ادارے کی بانی اور ایک وفاقی وزیر سے اسی تناظر میں بات کر کے یہ رپورٹ مرتب کی ہے.
اقوام متحدہ نے 11 اکتوبر کو لڑکیوں کا سالانہ قومی دن منایا. اس خاص دن کا مقصد دنیا بھر میں لڑکیوں کو درپیش مسائل اور چیلنجوں کی طرف توجہ دلانا ہے. ان مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ اور چیلنج تعلیم کی فراہمی اور تعلیم کا حصول ہے. ہم نے اسی موضوع پر ایک خاص رپورٹ تیار کی اور اس کا آغاز ہم کر رہے ہیں ماجدہ فہمی سے گفتگو کرتے ہوئے, جنہیں ان کی بھرپور خدمات کے لیے بچوں کے انٹرنیشنل پیس پرائز کے لیے نامزد کیا گیا ہے. ماجدہ فہمی کی عمر ابھی صرف 18 سال ہے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. ماجدہ, آپ کا تعلق گلمیت گجال ویلی ہنزا سے ہے. پاکستان انوویشن سمٹ فار ایجوکیشن کی طرف سے آپ کو انٹرنیشنل چلڈرنز پیس پرائز کے لیے نامزد کیا گیا ہے. آپ نے بچوں کے حقوق کے لیے خدمات انجام دی ہیں. کہاں سے اور کب آپ نے اپنے کام کی ابتدا کی تھی؟
اسٹارٹ میں وسوری سے ہی کروں گی جہاں سے میں نے اسٹارٹ کیا. میں ہنزا میں ہوتی تھی, وہاں سے میری پڑھائی ہوئی ہے. میں اسلام آباد پنڈی آئی تو مجھے فیل ہوا کہ لوگوں نے اپنے لیے جو ہے کمفرٹ زون بنائے ہیں, ان سے باہر نہیں نکلتے, اور جو باہر کی جو ریالٹی ہے وہ بہت بری ہے. اتنے سارے ایجوکیٹڈ لوگ ہونے کے باوجود بھی جو ہے سوشل ایشوز جو ہے ان پہ کوئی صحیح طرح سے کام نہیں کر رہا. اس کی کمی مجھے محسوس ہوئی تو میں نے اپنے فرینڈ سرکل میں اسٹارٹ کیا. تو ہم نے ایک آرگنائزیشن بنایا چھوٹا سا جس کا نام ہے یس وی کین. اس میں یہ ہوا کہ بہت سارے ہمارے دوست آنے لگے اور بھی سوشل نیٹ ورک میں لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوئے, اور اس طرح سے جو ہے ہم نے اپنا ایک نیٹ ورک بنا کے بچوں کو اسکول پہنچانا شروع کر دیا. ان کے موٹیویشن سے لے کے ان کے پیرنٹس سے بات کرنا, ہر چیز ہم نے ان کو نالجبل پرسن کی طرح دینا اسٹارٹ کر دیا. سو اس کی وجہ سے جو ہے سوشل میڈیا پہ جو ہماری پروگرس چل رہی تھی تو سم آرگنائزیشنز نوٹسڈ اٹ, اینڈ انہوں نے جو ہے میرا نام دیا ہے, آگے نومینیٹ کیا ہے. تو وہاں سے میں فائنلز میں گئی ہوں, تو بہت خوشی ہو رہی ہے کہ کوئی اپریشیشن مل رہی ہے.
مہوش علی, خیبر پختونخوا میں قائم ایک غیر سرکاری تنظیم رانا چائلڈ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے بانیوں میں سے ہیں. امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے اسی سال ایک خصوصی ٹرپ پر وہ امریکہ بھی آئی تھیں. مہوش, آپ کا ادارہ رانا چائلڈ ویلفیئر فاؤنڈیشن بچوں کے حقوق کے لیے سرگرم عمل ہے. آپ یہ فرمائیے گا کہ خاص طور پر لڑکیوں کے لیے بھی کچھ خصوصی پروگرام چلائے جاتے ہیں آپ کے اس ادارے کے تحت؟
ہمارے پاس بچے تو ہیں, ہماری ایج گروپ جو ہے وہ بچوں کی 4 سے لے کر 14 تک ہے. اس میں لڑکے بھی ہیں, لڑکیاں بھی ہیں.
اگر آپ سے پوچھا جائے کہ پاکستان میں خاص طور پر لڑکیوں کو درپیش بہت سارے مسائل ہیں, لیکن آپ کوئی 3 ایسے مسائل بتا سکتی ہیں جن میں خاص طور پر جن کے اوپر توجہ دی جائے تو ان سے صورتحال کو لڑکیوں کے لیے بہتر بنانے میں مدد مل سکتی ہے؟
سب سے پہلے, کیونکہ میں خود ایجوکیشنسٹ ہوں, تو سب سے پہلے ایجوکیشن. اگر ایجوکیشن ہوگی تو آبویسلی ہر ایک چیز بہتر ہوگی. وہی لڑکیاں کل کو اپنے گھر میں بھی بہتر ماحول رکھیں گی, اپنے بچوں کو ٹھیک طریقے سے پال سکیں گی. تو ایجوکیشن سب سے پہلے, اس کے بعد جو ہے تو پاورٹی ہمارا بہت بڑا ایشو ہے. اس کا وہ بھی اگین اٹس لنکڈ ود ایجوکیشن. اگر ایجوکیشن ہوگی تو پاورٹی خود بخود ہٹ جائے گی. میں انٹرپرینورشپ کے بہت زیادہ فیور میں ہوں. یہ لڑکیاں جن کو ہم سٹچنگ سکھا رہے ہیں, میں صرف یہ کہتی ہوں یہ اپنے کپڑے نہیں سیئیں گی, یہ کل کو جا کے اپنے محلے کے ارد گرد لوگوں کے کپڑے بھی سیئیں گی تاکہ وہ خود فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوئے. فائنینشیل امپاورمنٹ بہت ضروری ہے عورتوں کے لیے, لڑکیوں کے لیے. تو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں, سب سے پہلے ایجوکیشن اور اویئرنیس.
بچوں کے لیے کام کرنے والی نو عمر سوشل ورکر ماجدہ فہمی اور رانا چائلڈ ویلفیئر فاؤنڈیشن کی بانی مہوش علی خان نے بھی تعلیم ہی کو لڑکیوں کا ایک ایسا مسئلہ قرار دیا جسے دور کر کے, یعنی لڑکیوں کو تعلیم دیتے ہوئے, کئی مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے. پاکستان کی برسر اقتدار حکومت کی وفاقی وزیر برائے صحت سارہ افضل تارڑ سے ہم نے اسی تناظر میں لڑکیوں کے لیے سرکاری سطح پر اٹھائے جانے والے اقدامات کے بارے میں بات کی تو انہوں نے وائس آف امریکہ کی اردو سروس کو بتایا.
دیکھیں جی, میں یہ سمجھتی ہوں کہ بچوں کی تعلیم تو ہر چیز کے لیے ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی تعلیم مردوں کی یا لڑکوں کی بھی ضروری ہے. تعلیم کے حوالے سے مختلف چیزیں ہیں جو حکومت اس وقت کر رہی ہے. اسٹائپنڈ دے رہی ہے وہ گرلز کو, اور جن کے خاص طور پہ اگر وہ کہیں کام کرتی ہیں اور وہ پڑھنا چاہ رہی ہیں. دوسرا جو ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے نا, اس کو بھی کم کرنے کے لیے خاص طور پہ چونکہ میرا تعلق پنجاب سے ہے, سارے صوبے اس حوالے سے کام کر رہے ہیں, لیکن وہاں پہ جو چار دیواری ہے, جو اویلیبلٹی آف واش رومز ہے, اس کے علاوہ سنگل ٹیچر جہاں تھی وہاں زیادہ انہوں نے گرلز کو پریفر کیا ہے کہ وہاں ٹیچرز آئیں. اس کے علاوہ پنجاب میں جو بھٹوں پہ بچے پڑھتے ہیں
جی,
ان میں بھی پریفرنس یہ ہے کہ جو لڑکیاں ہیں ان کو خاص طور پہ کام چھڑوا کے, اور جو وہ وہاں پہ کما رہے تھے وہ ان کے پیرنٹس کو کہا ہے کہ جی ہم دیں گے آپ کو اور آپ ان کو اسکول میں ڈالیں. تمام جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ بھی اس معاملے میں کافی کام کر رہی ہیں, اور جو علماء ہیں ریلیجیس اسکالرز وہ بھی آن بورڈ ہیں.
بیسے جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کے روز ایک انتظامی حکم نامے پر دستخط کیے جو امریکیوں کے لیے کم خرچ پر بنیادی سہولت کی صحت پالیسی فراہم کرے گا. صدر ٹرمپ نے اس سلسلے میں ایک صدارتی حکم نامے پر دستخط کرنے سے پہلے کہا,
دس از وائی ان اے فیو مومنٹس آئی ول سائن این ایگزیکٹو آرڈر ٹیکنگ دی فرسٹ سٹیپس ٹو پرووائڈنگ ملینز آف امریکنز.
چند لمحے بعد میں ایک انتظامی حکم نامے پر دستخط کروں گا جو لاکھوں امریکیوں کے لیے اوباما کیئر سے نجات کی طرف پہلا قدم ہوگا. یہ محکمہ صحت اور انسانی خدمات, خزانے اور محکمہ محنت کو ہدایت کرتا ہے کہ وہ مقابلے میں اضافے کے لیے اقدامات کریں, اور وہ کم قیمت اور اعلیٰ معیار کی انشورنس پالیسی تک رسائی کے لیے مواقع میں اضافہ کریں. صدر ٹرمپ نے اس سال جنوری میں صدارتی منصب سنبھالتے ہوئے کہا تھا کہ وہ سابق صدر براک اوباما کی طرف سے متعارف کرایا جانے والا اوباما کیئر منسوخ کر دیں گے, اور انہوں نے متعدد بار کانگریس سے اسے منسوخ کرانے کی کوشش بھی کی لیکن اس میں وہ کامیاب نہیں ہو پائے. ان کا آج کا یہ اقدام اس سلسلے میں اب تک سب سے ٹھوس اقدام ہے. شمالی کیلیفورنیا میں جنگلوں کی آگ سے گھروں اور کاروباروں کا خطرہ بدستور جاری ہے. کم از کم 31 افراد کی ہلاکتوں کی تصدیق ہو گئی ہے جبکہ سینکڑوں لاپتہ ہیں. آگ والے علاقوں میں رہائشیوں کے لیے غیر یقینی کی مشکل صورتحال ہے. ڈینا مشل نے فائر زون کے کنارے پر رہائشیوں سے بات کی. سوناما کے رہائشی ڈینیل مونیٹرز کا کہنا تھا,
Since Monday, I haven't been able to get up there and feed the animals or get them water. There's no electricity.
وہ کہہ رہے ہیں, پیر سے لے کر اب تک میں جانوروں کو خوراک اور پانی نہیں ڈال سکا ہوں. وہاں بجلی نہیں ہے اور ان کو پانی پلانے کا کوئی راستہ نہیں ہے. میں ان جانوروں کے بارے میں فکر مند ہوں کہ وہ محفوظ ہوں. میں 10 منٹ کے لیے ان کے پاس جانا چاہتا ہوں اور پھر واپس آ جاؤں گا. کچھ لوگ جو لازمی انخلا والے زون میں ہیں وہیں رہنے کے خواہش مند ہیں. سونما کاؤنٹی کی کرسٹی زوروسکاس کا کہنا ہے,
I do feel safe here. I've seen flames, but they're all pretty much...
وہ کہہ رہی ہیں, میں یہاں محفوظ خیال کرتی ہوں. میں نے شعلے دیکھے ہیں لیکن وہ 1 میل دور پہاڑوں پر ہیں. اگر میرے ارد گرد کے درخت جلنا شروع ہو گئے تو میں غیر محفوظ محسوس کروں گی. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ میں فوراً نکل سکتی ہوں, لیکن اپنے گھر پر رہنا مختلف ہے. میں جگہ چھوڑنا نہیں چاہتی. ایک نرس جیسا کرافورٹ کا کہنا ہے,
I just knew that we were coming back to nothing but rubble.
ہمیں علم تھا کہ ہمیں واپس آنے پر کچھ نہیں ملے گا سوائے ملبے کے. ہوا یہ کہ ہوائیں مغرب سے آ رہی تھیں اور مشرق کی طرف جا رہی تھیں, اس لیے کسی کے لیے نکلنے میں اچھا نہیں تھا. آپ جیت نہیں سکتے. یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہواؤں کے رحم و کرم پر ہیں. آگ نے انہیں سبق سکھایا ہے کہ انہیں اپنی کمیونٹی پر کنٹرول ہے اور وہ اسے اپنا گھر سمجھتے ہیں چاہے وہ جہاں کہیں بھی ہو. عراقی حکومت کے ایک ترجمان نے جمعرات کو کہا ہے کہ گزشتہ ماہ آزادی کے ریفرنڈم سے پیدا ہونے والے بحران پر مذاکرات سے قبل کرد علاقائی حکومت کو کئی شرائط ماننا ہوں گی. ترجمان نے رائٹرز خبر رساں ادارے کو بتایا کہ کرد علاقائی حکومت کو سب سے پہلے عراق کی وحدت کو تسلیم کرنا ہوگا. ترکی نے اعلان کیا ہے کہ اس کے فوجی دستے شام کے صوبے ادلب میں داخل ہو گئے ہیں، جہاں انہوں نے چوکیوں کی تعمیر شروع کر دی ہے۔ اور انسانی حقوق کی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل استنبول میں گرفتار ہونے والے اپنے کارکنوں کے بارے میں بدستور احتجاج کر رہی ہے، جبکہ اس ہفتے امریکہ اور ترکی کے درمیان ویزا سروس بھی معطل ہو گئی ہے۔ لندن سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ہینری رجویل کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
جمعرات کا دن ایمنیسٹی کی ترکی کے لیے ڈائریکٹر آئیدل ایسر کی سالگرہ کا دن تھا۔ ان کے دوستوں اور ساتھ کام کرنے والوں نے ان کی غیر موجودگی میں ایک تقریب کا اہتمام کیا تھا۔ اس موقع پر انہوں نے درجنوں فنکاروں کے دستخطوں کے ساتھ ایک خط جاری کیا جس میں ان کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ انہیں دیگر سرگرم کارکنوں کے ساتھ آج سے 100 روز قبل استنبول کے ایک جزیرے پر حراست میں لیا گیا۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی ملینا بایم کہتی ہیں،
They were on day 3 of a workshop. A very routine workshop about
ان کی ورک شاپ کا تیسرا روز تھا۔ ایک معمول کی ایسی ورک شاپ جو ڈیجیٹل سیکیورٹی سے متعلق تھی، اور اس کے علاوہ یہ کہ مشکل حالات میں انسانی حقوق کا تحفظ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اس ہفتے پروسیکیوٹرز نے باضابطہ طور پر انسانی ہمدردی کے 10 سرگرم کارکنوں اور ترکی کے لیے ایمنیسٹی کے چیئرمین ٹینر کلک کے خلاف فرد جرم عائد کی ہے، اور دہشت گرد تنظیموں کی حمایت کے جرم میں 15 برس قید کی سزا کا مطالبہ کیا ہے۔ ایمنیسٹی نے ان الزامات کو بے سروپا اور بے تکا قرار دیا۔ ملینا بایم کہتی ہیں، انسانی حقوق کے لیے سرگرم افراد کو جیل میں ڈالنے سے یہ مسئلہ دو چند ہو جائے گا، کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو ناانصافی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں وہ بھی بلاخر خاموش ہو جائیں گے۔ یہ گرفتاریاں سن 2016 کی ناکام بغاوت کا ایک حصہ ہیں جس نے ترکی اور مغربی اتحادیوں کے درمیان تعلقات پر اثر ڈالا تھا۔ امریکی سفارتخانے نے اتوار کے روز اپنے 2 مقامی ملازمین کی حالیہ گرفتاری کے باعث ویزا سروسز معطل کر دی تھیں۔ ان پر الزام تھا کہ ان کے امریکہ میں مقیم فتح اللہ گلین کے ساتھ رابطے ہیں۔ ترکی فتح اللہ گلین کو سن 2016 کی ناکام بغاوت کے لیے مورد الزام ٹھہراتا ہے۔ ترکی کے صدر نے لفظوں کی اس جنگ کا جمعرات کے روز اعادہ کرتے ہوئے کہا،
پیٹرو الا ارتباطلو اولان دی یونائیٹڈ سٹیٹس از ٹرائنگ ٹو پروٹیکٹ دی رائٹس آف سم ون ہو ہیز لنکس ٹو دی فتح اللہ ٹیرر۔
امریکہ ایسے شخص کے حقوق کے تحفظ کی کوشش کر رہا ہے جس کے فتح اللہ ٹیرر آرگنائزیشن کے ساتھ رابطے ہیں۔ جرمنی کے ساتھ ترکی کے تعلقات میں دراڑ اس وقت گہری ہوئی جب ترکی نے 11 جرمن شہریوں کے خلاف دہشت گردی کے مقدمے کی سماعت کا آغاز کیا۔ ترکی اور اس کے نیٹو اتحادیوں کے درمیان تعلقات مسلسل سرد مہری کا شکار ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ ترک حکومت سے اس کے سفارتی عملے کے افراد کی گرفتاریوں پر وضاحت چاہتا ہے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جمعرات کے روز امریکہ نے اعلان کیا کہ وہ یونیسکو کی تنظیم کو چھوڑ رہا ہے۔ اس بارے میں زلتسکا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرل گل۔
یونیسکو دنیا بھر میں تاریخی نوعیت کی قدیم عمارات کی دیکھ بھال اور اس کو عالمی ورثہ قرار دینے کے لیے معروف ہے۔ پیرس میں قائم یونیسکو کے ہیڈ کوارٹر میں امریکی نمائندے کرس ہیگر ڈان نے رکنیت ختم کرنے کی 2 وجوہات بیان کیں۔ ان کا کہنا تھا،
ایک
تو واجب الادا رقم بڑھتی جا رہی تھی، اور یہ رقم سن 2011 میں جب تنظیم نے فلسطین کو رکن ریاست کا درجہ دیا تھا تب سے بڑھتی جا رہی ہے۔ بنیادی طور پر واجب الذمہ رقم ہماری استعداد سے بڑھ کر ہے، دوسرے بدقسمتی سے یہ جگہ اب سیاست کی نظر ہو گئی ہے، جس سے یونیسکو کا کام اپنے مینڈیٹ سے کہیں آگے چلا گیا ہے۔ یہ اب اسرائیل کے خلاف تعصب کی جگہ بن گئی ہے۔ امریکہ کافی عرصے سے ثقافت سے متعلق اقوام متحدہ کے اس ادارے میں اصلاحات کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اس بارے میں امریکی دفتر خارجہ کی ترجمان ہیدر نیوٹ کا کہنا تھا،
We'd like to see the politics kept out of it. And we see with this anti-Israel bias that's long documented.
ہم چاہیں گے کہ سیاست اس سے دور رکھی جائے۔ یونیسکو کی طرف سے جاری اسرائیل مخالف تعصب کی نشاندہی ہوتی ہے، اس کو اب ختم ہونے کی ضرورت ہے۔ سوچ بچار کے ایک طویل عمل کے بعد امریکہ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ الگ ہو جائے۔ اس سال کے آغاز پر یونیسکو نے اسرائیل کے مغربی کنارے پر واقع متنازع ہیبرون نامی قدیم شہر کو فلسطینی عالمی ورثہ قرار دیا تھا۔ اس سے پہلے سن 2015 میں یونیسکو نے ایک قرارداد منظور کی تھی جس میں یروشلم میں واقع عالمی ورثے کے حامل مقامات کی ٹھیک طریقے سے دیکھ بھال نہ کرنے پر اسرائیل کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ ان دونوں فیصلوں کی اسرائیل اور اس کے اتحادیوں نے مذمت کی تھی۔ جمعرات کے روز اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے تنظیم سے الگ ہونے کے امریکی فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے ایک ٹویٹ میں کہا کہ یونیسکو بے تکے پن کا ایک تھیٹر بن چکا ہے اور اسرائیل بھی اس سے الگ ہو جائے گا۔ یونیسکو کی سربراہ ارینا بوکووا نے امریکی فیصلے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے یہ فیصلہ لیے جانے کے وقت پر سوال اٹھایا ہے۔ ارینا کا کہنا تھا،
At the time when the fight against violent extremism calls for renewed investment in education, in dialogue,
ایک ایسے وقت میں جب متشدد شدت پسندی کے خلاف جنگ میں تعلیم اور مختلف ثقافتوں میں نفرت روکنے کے لیے مکالمے پر سرمایہ کاری میں تجدید کی ضرورت ہے، تو ایسے میں اقوام متحدہ کی اس ایجنسی سے جو ان کاموں کی قیادت کر رہی ہے، امریکہ کے الگ ہونے کا فیصلہ انتہائی افسوسناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے الگ ہونے کا فیصلہ ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب یونیسکو نیا ڈائریکٹر جنرل ڈھونڈنے کے عمل سے گزر رہا ہے۔ امریکہ آئندہ سال کے اواخر میں ادارے سے بالکل الگ ہو جائے گا، تاہم وہ ایک مبصر رکن کی حیثیت سے یونیسکو سے وابستہ رہے گا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
اس ہفتے کے امریکی اخبارات کی شہ سرخیوں اور تراشوں کے ساتھ کوکب فرشوری۔
آبادی کے لحاظ سے امریکہ کی سب سے بڑی ریاست کیلیفورنیا کے مختلف مقامات پر جنگلات میں لگنے والی آگ سے ہونے والی ہلاکتوں اور اس کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات کی خبریں اس ہفتے امریکی میڈیا میں نمایاں رہیں۔ اے بی سی نیوز نے اپنی خبر میں لکھا کہ بہت بڑے پیمانے پر لگنے والی آگ کے نتیجے میں اب تک 24 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، اور حکام کا کہنا ہے کہ آگ کی وجہ سے ہزاروں گھروں، کاروباروں اور عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ خبر کے مطابق آگ بجھانے والے عملے کے افراد 22 مختلف مقامات پر آگ پر قابو پانے میں مصروف ہیں۔ کیلیفورنیا کے محکمہ جنگلات کا کہنا ہے کہ تیز ہواؤں نے آگ کی شدت کو مزید بڑھا دیا ہے اور 180,000 ایکڑ کے علاقے کو آگ کے شعلوں نے جلا دیا ہے، جبکہ تقریباً 20,000 افراد نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں۔ کیلیفورنیا کے گورنر جیری براؤن نے ریاست کی کچھ کاؤنٹیز میں ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا ہے۔ متاثرہ علاقوں کے لوگوں کو لازمی طور پر وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ اگلے اعلان تک وہ واپس نہ جائیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ کیلیفورنیا میں آگ پر قابو پانے والے افراد کو اتنے زیادہ مقامات پر فرائض انجام دینے پڑ رہے ہیں کہ وہ ہر جگہ نہیں پہنچ پا رہے، اور اب قریبی ریاستوں نیویڈا اور واشنگٹن سے بھی مدد لی جا رہی ہے۔ پاکستان کے قبائلی علاقے میں ایک کارروائی کے دوران 5 غیر ملکی مغویوں کی بازیابی کی خبر بھی یہاں نمایاں طور پر شائع کی گئی۔ واشنگٹن پوسٹ نے اپنی خبر میں پاکستان کی فوج کی جانب سے جاری کیے جانے والے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ ان افراد کو انٹیلیجنس کے ذریعے حاصل کی گئی معلومات کے نتیجے میں ڈھونڈا گیا۔ خبر کے مطابق بیان میں یہ تفصیل نہیں بتائی گئی کہ کیٹلن کولمن اور ان کے شوہر جوشوا بوائل اور ان کے 3 بچوں کو بازیاب کروانے کے لیے کس قسم کی کوشش کی گئی، یا ان کی رہائی کے لیے کی جانے والی کوششوں میں کوئی ہلاکت بھی ہوئی یا نہیں۔ خبر میں بوائل کے والد کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ انہیں ان کے بیٹے نے فون پر بتایا کہ انہیں اپنی بیوی اور بچوں کے ہمراہ ایک گاڑی میں لے جایا جا رہا تھا، جب پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے فائرنگ کر کے انہیں اغوا کرنے والے 5 افراد کو ہلاک کر دیا۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق کولمن اور بوائل کو سن 2012 میں افغانستان میں اغوا کیا گیا تھا، اور پھر انہیں طالبان سے تعلق رکھنے والے جنگجو گروپ حقانی نیٹ ورک نے پاکستان میں رکھا۔ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو سے علیحدگی کے اعلان کی خبر دیتے ہوئے نیو یارک ٹائمز نے اپنی خبر میں لکھا کہ اس فیصلے کی وجہ امریکی حکام کے بقول تنظیم کا اسرائیل کی جانب متسبانہ رویہ ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان کے حوالے سے خبر میں کہا گیا کہ یہ فیصلہ اتنا آسان نہیں تھا۔ تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی سرگرمیوں کے لیے اقوام متحدہ کی اس تنظیم کے مقاصد میں خواتین کے لیے مساوی حقوق کا حصول، صاف پانی کی فراہمی اور تعلیم کے فروغ سمیت کئی سماجی سرگرمیاں شامل ہیں۔ کوکب فرشوری، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
ستمبر کے آخر میں غزہ کی حکومت یعنی حماس نے اس رضامندی کا اعلان کیا کہ وہ اپنی حکمرانی کو تحلیل کر کے فلسطینی اتھارٹی کو اس بات کی اجازت دے گی کہ وہ وہاں اپنی پوری ذمہ داریاں سنبھال لے۔ حماس نے حریف فتح تحریک سے بات چیت پر بھی رضامندی ظاہر کی ہے اور اصولاً اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ غزہ حکومت خود اختیاری والا ایک فلسطینی علاقہ ہے جسے 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے دوران اسرائیل نے مصر سے چھین لیا تھا۔ 1990 کے عشرے کے وسط میں اوسلو معاہدوں کے تحت اسرائیل نے غزہ اور مغربی کنارے کے متعدد علاقوں میں جہاں فلسطینی آباد تھے سیکیورٹی اور شہری ذمہ داری 9 تشکیل شدہ فلسطینی اتھارٹی کو منتقل کر دی تھی، تاہم اس نے غزہ کی زمینی بحری سرحدوں اور فضائی حدود کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ سن 2006 کے بعد سے غزہ پر حماس تنظیم کا کنٹرول رہا ہے جس نے زیادہ اعتدال پسند فتح پارٹی کو بے دخل کر دیا تھا۔ اپنے قیام کے وقت سے ہی حماس کا یہ کھلا موقف رہا ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف مسلح جدوجہد کرے گی۔ اسے امریکہ نے غیر ملکی دہشت گرد تنظیم کا درجہ دے رکھا ہے اور اسرائیل نے بھی اسے یہی درجہ دیا ہے، لہذا سن 2006 کے بعد سے اسرائیل اور مصر نے ساز و سامان کی اور لوگوں کی غزہ میں آنے جانے پر سخت پابندی لگا رکھی ہے۔ غزہ پر حماس کے قبضے کے بعد سے فلسطینی دو حکومتوں کے درمیان پھنس کر رہ گئے ہیں۔ صدر محمود عباس کی فلسطینی اتھارٹی مغربی کنارے کے خود مختار علاقوں پر حکومت کر رہی ہے، اس کی مفاہمت کی کوششیں اب تک بارہا ناکام ہو چکی ہیں۔ یہ سوچتے ہوئے کہ غزہ پر اس کی اتھارٹی ہے، 3 اکتوبر کو فلسطینی اتھارٹی کی کابینہ نے غزہ میں سن 2014 کے بعد سے پہلی مرتبہ اپنا اجلاس کیا۔ بین الاقوامی مذاکرات کے لیے وائٹ ہاؤس کے نمائندے جیسن گرین بلاٹ نے کہا ہے کہ امریکہ ان کوششوں کا خیر مقدم کرتا ہے جن کے تحت فلسطینی اتھارٹی کے لیے ایسے حالات پیدا کی جا سکیں کہ وہ غزہ میں اپنی ذمہ داریاں پوری طرح سنبھال سکے۔ ہم ان تمام باتوں کا قریب سے جائزہ لیتے رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ فلسطینی اتھارٹی، اسرائیل اور بین الاقوامی عطیہ کنندگان پر زور ڈالتے رہیں گے کہ وہ غزہ میں انسانی صورتحال کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہیں۔ امریکہ اس بات پر زور دے گا کہ کسی بھی فلسطینی حکومت کے لیے لازم ہے کہ وہ بغیر کسی ابہام کے اور کھلے بندوں عدم تشدد کا عہد کرے، اسرائیلی ریاست کو تسلیم کرے، فریقین کے درمیان سابقہ معاہدوں اور ذمہ داریوں کو مانے اور پرامن مذاکرات پر رضامند ہو۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں؟
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
پروگرام خط آپ کے، ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے تو وہ ریڈیو ہے۔ جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے۔
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگراموں قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urduletters@voanews.com۔ خط آپ کے۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر شہناز نفیس، اور انجینئر واسکو والویچ۔ خالد حمید کو آپ اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔